وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی دوپہر کا 1 بجا ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے، اور سب سے پہلے عالمی منظر نامے سے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل کے تجربے کے جواب میں ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں۔ 13 افراد اور 12 اداروں پر یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، اور امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر میں ایشیا میں امریکہ کے اتحادیوں کی بھرپور حمایت و دفاع کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان،
پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ کی امریکی سفیر سے ملاقات، دو طرفہ روابط کو بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی فنڈنگ میں ممکنہ کٹوتی سے پاکستان بھی متاثر ہو سکتا ہے، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان میں قائم مدارس کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے اعلی سطحی اجلاس، اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
سابق مرکزی وزیر اور موجودہ رکن پارلیمنٹ ای احمد کے انتقال اور اس سلسلے میں حکومت کے رویے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، پورے معاملے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ نے اقوام متحدہ کے لیے مالی امداد میں کٹوتی کا فیصلہ کیا تو اس کا پاکستان جیسے ملکوں پر سنگین اثر پڑے گا۔ اس وقت پاکستان میں مختلف شعبوں میں مدد کے لیے اقوام متحدہ کے 21 ادارے کام کر رہے ہیں، اور اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ فنڈنگ میں کمی اقوام متحدہ کے کاموں کو بہرحال متاثر کرے گی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان میں مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کو فراہم کی جانے والی اعانت یعنی فنڈنگ کو کم کیا گیا تو اس کے اثرات پاکستان میں جاری منصوبوں پر بھی پڑیں گے۔ حال ہی میں ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ اقوام متحدہ کو فراہم کی جانے والی فنڈنگ میں کٹوتی کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے کل بجٹ کا 22% امریکہ دیتا ہے، اور امن مشنز کے لیے اضافی 28% رقم بھی فراہم کی جاتی ہے۔ سال 2016-17 کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا بجٹ لگ بھگ 5.5 ارب ڈالر، جبکہ امن مشنز کے لیے عالمی تنظیم کا بجٹ تقریباً 8 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر وٹوریو کیمروٹا نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں اقوام متحدہ کا کردار بہت مؤثر رہا ہے۔
agencies, funds and programs of the United Nations working in the country on all different areas of work. How important it is, of course, it is crucial to the development.
وٹوریو کیمروٹا کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں اقوام متحدہ کے تقریباً 21 ذیلی ادارے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور ان کے بقول پاکستان کی ترقی میں ان اداروں کا بلا شبہ بہت اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی فنڈنگ میں کٹوتی کی اطلاعات پر براہ راست بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ایسا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
I don't think we can discuss it at this time until we know what's happening, but what I can say of course that you know the United Nations is the operations of the United Nations are based on the funding from the member states. So without funding it is impossible to carry forward our work. So we have to make sure that
اقوام متحدہ کے انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر نے کہا کہ میں اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کے لیے فنڈنگ ممبر ممالک سے ملتی ہے، اور ان کے بقول فنڈنگ کے بغیر اس کام کو جاری رکھنا ممکن نہیں۔
I think any decline of funding has an impact of course of the operation of the United Nations. All our activities are funded by member states. So the moment
وٹوریو کیماروٹا نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فنڈنگ میں کسی بھی طرح کی کمی سے اقوام متحدہ کی سرگرمیاں متاثر ہوں گی. اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور ان کے بقول امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی فنڈنگ میں ممکنہ کٹوتی کے شاید پاکستان پر بہت زیادہ اثرات تو نہ پڑیں لیکن کچھ اہم کام متاثر ہو سکتے ہیں.
یو این کی جو فنڈنگ ہے وہ کچھ کریٹیکل ایریاز میں ہے. مثلاً یونیسیف کی فنڈنگ جو ہے وہ چائلڈ سپورٹ پروگرامز جو ہیں اس میں ہیں, وہ افیکٹ ہوں گے, اور اگر ہوتے ہیں تو پھر ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے کہ وہ اس فلیگ کو کور کرے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے اقوام متحدہ کی فنڈنگ میں ممکنہ کٹوتی سے جہاں پاکستان میں عالمی تنظیم کی سرگرمیاں متاثر ہوں گی, وہیں ان کے بقول عالمی سطح پر امریکہ کا اثر بھی کم ہوگا.
فوری طور پہ تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا بھر میں امریکہ کے اثر کو کم کرے گا, دنیا میں زیادہ مسائل ابھریں گے اور بائی لیٹرلزم بڑھے گا, لوگ اپنے مسائل کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جو کہ حل اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے.
پاکستان میں اقوام متحدہ کے مختلف ادارے کئی دہائیوں سے صحت, تعلیم, انسانی ترقی اور افغان مہاجرین کی اعانت سمیت مختلف شعبوں میں معاونت کرتے رہے ہیں. معمول کے پروگراموں کے علاوہ آفات کی صورت میں بھی پاکستان میں اقوام متحدہ کا کردار بہت اہم رہا ہے, خاص طور پر 2005 میں آنے والے تباہ کن زلزلے اور اس کے بعد ملک میں 2010 میں آنے والے سیلاب کے متاثرین کی بحالی میں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کا کردار نمایاں رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ نے پاکستان میں متعین امریکی سفیر سے ملاقات کی. انہوں نے مزید گہرے تعاون کی ضرورت پر زور دیا. اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے جمعے کو امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل سے ملاقات کی, جس میں دو طرفہ روابط کا جائزہ لیا گیا. وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں اس توقع کا اظہار بھی کیا گیا کہ نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد گزشتہ برسوں کے دوران جاری رہنے والا تعاون مزید بڑھے گا. بیان کے مطابق طارق فاطمی نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی سے متعلق شعبوں میں روابط بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مل کر کام کرنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھے گا, جس سے خطے میں امن و سلامتی کی کوششوں کو تقویت ملے گی. ملاقات میں طارق فاطمی کا کہنا تھا کہ عالمی صورتحال کے تناظر میں سب کو ساتھ لے کر چلنے اور ہم آہنگی پر مشتمل پالیسیوں کی ضرورت ہے. صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے 7 ممالک کے شہریوں کے لیے 3 کی ویزا پابندی کے بارے میں اس بیان میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا. صدر ٹرمپ کے انتظامی حکم نامے کے تحت ایران, عراق, لیبیا, صومالیہ, سوڈان, شام اور یمن کے شہریوں کے امریکہ آنے پر 90 دن کی پابندی عائد کی گئی ہے. اگرچہ پاکستان اس فہرست میں شامل نہیں ہے, لیکن ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کو بھی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. جمعرات کو وزارت خارجہ کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان نفیس زکریا سے جب اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنی امیگریشن پالیسی کا تعین کرے. تاہم نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں طویل المدتی تعاون رہا ہے اور انہیں امید ہے کہ یہ روابط مزید مضبوط ہوں گے. صدر ٹرمپ کی انتخابات میں کامیابی اور منصب صدارت سنبھالنے کے بعد پاکستان کی حکومت کی طرف سے سامنے آنے والے بیانات میں نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا. امیگریشن سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے حکم نامے کے بارے میں پاکستان کے عام شہری بھی تذبذب کا شکار ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں ہونے والے ایک اعلی سطحی اجلاس میں ان اقدامات پر غور کیا گیا جو مذہبی مدارس کو زندگی کے عام دھارے یعنی مین سٹریم میں لانے کے لیے کیے جا سکتے ہیں. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل.
پاکستان کی حکومت نے ملک میں قائم دینی مدارس کو ملک کے مرکزی تعلیمی ادارے میں شامل کرنے اور ان اداروں کی سرگرمیوں اور تعلیمی نصاب کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا کی صدارت میں جمعے کو ہونے والے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تمام فریقوں کی مشاورت کے بعد مدارس سے متعلق ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا. سرکاری میڈیا کے مطابق اس اجلاس میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی سردار یوسف اور وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان نے بھی شرکت کی، اگرچہ حکام کی طرف سے اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔ تاہم حکومت گزشتہ چند سالوں سے مدارس میں اصلاحات اور انہیں مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے لیے کوشاں رہی ہے۔ پاکستان کے ایک معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدارس کو مرکزی دھارے میں لانا اور ان کے نصاب کو اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔
یہ تمام ادارے کسی ایک مین سٹریم میں آئیں، ان کے اوپر کچھ، ان کے بارے میں کچھ قوانین بنے، ان کو ان قوانین کی پابندی کرنی ہو، ان کے اکاؤنٹس کی آڈیٹنگ ہو، ان کے جو کنیکشنز ہیں لوکل اور انٹرنیشنل، ان کنیکشنز کی دیکھ بھال ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی جو تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے اس تعلیم میں ان کو اس طرف لایا جائے کہ جہاں پہ یوزفل شہری بنانے والی تعلیم ان کو زیادہ دی جائے، بجائے اس کے کہ صرف مذہبی تعلیم دی جائے۔
پاکستان بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ بعض مدارس ملک میں انتہا پسندی کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں، اس لیے ان کے تعلیمی نصاب میں اصلاحات ضروری ہیں۔ اے ایچ نیئر نے کہا کہ اگرچہ بعض مدارس نے اس جانب کچھ پیش رفت کی ہے، تاہم ان کے بقول ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔
چند ایک مدارس ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب بدلتے زمانے کے ساتھ ان کو اپنے طور طریقوں کو بدلنا پڑے گا، وہ کر رہے ہیں، وہ بہت آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ مدارس جو ہیں انہوں نے اپنے ہاں جو سرکاری نصاب ہے اس میں کے کئی مضامین اپنے پاس شامل کر دیے ہیں، گو کہ ان کی تعلیم کے لیے کوالیفائیڈ ٹیچرز وغیرہ انہوں نے نہیں رکھے، لیکن پھر بھی وہ شامل کر دیے ہیں۔
تعلیم کے شعبے پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ جہاں مدارس میں پڑھائے جانے والے تعلیمی نصاب میں اصلاحات ضروری ہیں، وہیں ملک میں سرکاری اسکولوں میں فراہم کی جانے والی تعلیم کو معیاری بنانا بھی ضروری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 5 اور 14 سال کی عمر کے لگ بھگ 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، اگرچہ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت ان بچوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ ان تمام بچوں کو اسکولوں میں لانا ایک آسان چیلنج نہیں ہے۔ ایچ نیئر نے کہا کہ اگرچہ بچوں کو صرف تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ تعلیم کو دلچسپ بنانا بھی ضروری ہے تاکہ بچے تعلیم کی طرف راغب ہوں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے جاپان کے رہنما کو یقین دہانی کرائی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاپان کا ایک معاہدے کے فریق کے طور پر دفاع کریں گے۔ اس بارے میں تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکی وزیر خارجہ جیمز میٹس نے نئی امریکی حکومت کی اس پالیسی کی پھر سے یقین دہانی کرائی کہ امریکہ جاپان کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑا ہوگا۔ انہوں نے یہ گفتگو وزیر اعظم شنزو آبے کے ساتھ ملاقات کے شروع میں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ واشنگٹن میں اقتدار کی منتقلی کے دوران اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم 100% ثابت قدمی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے اور جاپانی عوام کے کندھوں سے کندھے ملا کر۔ یہ الفاظ سے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے۔ جاپانی رہنما مسٹر آبے نے آئندہ ہفتے واشنگٹن کے دورے سے قبل مسٹر میٹس کے اس دورے کو سراہا۔ امریکی وزیر دفاع مسٹر میٹس کی طرف سے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے مشرقی ایشیا اور جاپان کے چناؤ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی حکومت امریکہ اور جاپان کے اتحاد کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ یہ الفاظ تھے جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کے۔ جنوبی کوریا میں رہنماؤں سے کئی ملاقاتوں کے بعد مسٹر میٹس، وزیر اعظم شنزو آبے، وزیر خارجہ فومیو کشیدا اور ہم منصب ٹومومیو انادا سے بات چیت کے لیے ٹوکیو گئے۔ جنوبی کوریا میں جمعے کی صبح میٹس نے کہا کہ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ یا اس کے کسی اتحادی پر حملے کی صورت میں ایک مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا پہنچنے سے پہلے جم میٹس نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ ایک اہم موضوع جس پر وہ اس دورے کے دوران بات کرنا چاہیں گے وہ تھارٹ میزائل کا دفاعی نظام ہے جو امریکہ اور جنوبی کوریا چین کے اعتراضات کے باوجود نصب کرنا چاہتے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل کے تجربے کے جواب میں ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں. 13 افراد اور 12 اداروں پر یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. ان میں سے کچھ چین، متحدہ عرب امارات اور لبنان میں ہیں. جمعے کے روز ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ایران امریکی دھمکیوں سے نہیں ڈرے گا. امریکی پابندیاں نئی انتظامیہ کی جانب سے سزا کا پہلا ایسا اقدام ہے جو اٹھایا گیا ہے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک پولیس افسر نے ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. اس شخص نے دو تھیلے اٹھا رکھے تھے اور وہ پیرس میں ایک عجائب گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اس بارے میں تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی.
فرانسیسی پولیس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اس شخص کو دو تھیلوں سمیت میوزیم کے شاپنگ مال میں داخل ہونے سے روکا تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر وہاں پر موجود فوجیوں پر حملہ کیا. یہ شاپنگ مال عجائب گھر کے عین نیچے واقع ہے. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیرس کی میئر این ہیڈیلگو نے وہاں پر موجود فوجیوں اور پولیس کو خراج تحسین پیش کیا.
لیکسٹریم ریاکٹیویتی ایفیکاسیتی دی فورس دی پولیس ہے دابور اوان ایل میم لی ملیٹر دی اپریشن
فوجیوں کو ان کے فوری رد عمل اور کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس شخص کو میوزیم میں داخل ہونے سے روکا اور اس پر قابو پایا. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں زخمی ہونے والے اس فوجی کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوں اور اس سے یکجہتی کا اظہار کرتی ہوں کیونکہ اس نے ایک خطرناک فرد کو روکا جو وہاں پر موجود دوسرے لوگوں پر حملہ آور ہونے ہی والا تھا. یہ الفاظ سے پیرس کی میئر این ہیڈیلگو کے. سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان دو تھیلوں سے کوئی دھماکہ خیز یا خطرناک مواد برآمد نہیں ہوا. اطلاعات کے مطابق اسی جگہ سے ایک اور مشتبہ فرد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، تاہم بظاہر اس کا تعلق اس حملے سے نہیں ہے. اطلاعات کے مطابق اس وقت حالات معمول کے مطابق ہیں اور سیاحوں کو علاقے میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے، تاہم سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعرات کے روز محکمہ خارجہ میں کام کے اب پہلے دن میکسیکو اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. اس کے علاوہ انہوں نے نئے جرمن وزیر خارجہ سگمر گیبریل سے اپنے دفتر میں ملاقات کی. ان کی ملاقات کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لیکن ان کی بات چیت کا مرکز نیٹو اتحاد، ایران کے جوہری معاہدے کا مستقبل اور تجارت تھی. واشنگٹن میں جرمن سفارت خانے میں گیبریل نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس دعوت پر ٹیلرسن کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا اتنی جلدی میرے لیے یہاں آنے کا مقصد ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کے علاوہ یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس مشکل وقت میں ٹرانس اٹلانٹک ساجھے داری کتنی اہم ہے ہمارے لیے، جرمنی میں اور یورپ میں، اور ہمارے امریکی دوستوں کے لیے بھی. یہ سیکیورٹی کے میدان میں ہمارے طویل تعاون کے لیے بھی ضروری ہے. نیٹو، یورپ اور اس سے باہر ہمارے لیے امن، استحکام اور سیکیورٹی کا ضامن ہے. گیبریل نے کہا کہ وہ امریکہ اور جرمنی کے درمیان طویل عرصے سے موجود تعلقات کا احترام کرتے ہیں. امریکی اقوام متحدہ میں سفیر نے جمعرات کو یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے ماسکو کے جارحانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی کرائمیا سے متعلق روس پر عائد کی جانے والی تعزیرات اپنی جگہ موجود رہیں گی. سفیر نکی ہیلی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ میں روس کی جارحانہ اقدامات کی مذمت کرتی ہوں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی طرف سے اقوام متحدہ کے سفیر کے طور پر گزشتہ ہفتے توثیق کے بعد نکی ہیلی نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پہلی بار شرکت کی. ہیلی نے کہا کہ ہم روس سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، تاہم مشرقی یوکرین کی سنگین صورتحال روس کی واضح اور سخت مذمت کی متقاضی ہے. ہیلی نے کہا کہ امریکہ نے کرائمیا پر روسی قبضے کے بعد ماسکو پر تعزیرات عائد کی تھیں اور یہ اس وقت تک عائد رہیں گی جب تک اس علاقے کا کنٹرول یوکرین کو واپس نہیں کر دیا جاتا. شمال مغربی افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک مشتبہ طالبان باغی نے کم از کم 8 پولیس اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے. یہ خون ریز واقعے صوبہ فریاب کے المار ضلع کی سیکیورٹی چوکی پر پیش آیا. علاقے کی پولیس کے ترجمان نے جمعے کے روز بی او اے کو بتایا کہ قاتل حملہ آور چوکی سے تمام ہتھیار اور اسلحہ لے کر فرار ہو گیا. صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اتوار کو یمن میں شدت پسند تنظیم القاعدہ پر ہونے والی چھاپہ مار کارروائی کو کامیاب قرار دینا مشکل ہے، جس میں یمن کے شہریوں اور ایک امریکی فوجی سمیت ایک درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے. آج ہم سائنس کی دنیا سے آپ کے لیے کچھ تازہ ترین معلومات اور خبریں لے کر حاضر ہو رہے ہیں. برطانیہ لیے چلتے ہیں پہلے آپ کو، جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کے باغوں، پارک اور سبز مقامات پر اترنے والے پرندوں کا شمار کیا. پک گارڈن برڈ واچ نامی جائزے میں برطانیہ بھر کے باغوں اور پارکوں میں دکھائی دینے والے پرندوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ملک بھر سے ہزاروں لوگوں نے جنگلی حیات پر دنیا میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے سالانہ سروے میں حصہ لیا. پرندوں کے تحفظ کی تنظیم رائل سوسائٹی کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھروں کے آنگن، باغات، پارک اور سبزے والے مقامات پر بیٹھیں اور وہاں اترنے والے پرندوں کا شمار کریں اور پھر نتائج کو رائل سوسائٹی کی ویب سائٹ پر ریکارڈ کر دیں. برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر برطانیہ میں موسم سرما کا گرم ترین مہینہ رہا اور زیادہ بارشوں کا مہینہ رہا. تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موسم کے اثرات نے یورپ اور ایشیا میں عام پائے جانے والی لمبی دم والی چڑیا کو کتنا متاثر کیا. رائل سوسائٹی یا آر ایس پی بی کے مطابق بگ گارڈن برڈ واچ سروے کے 1979 میں شروع ہونے کے بعد سے اسٹارلنگ چڑیا اور قلا نامی پرندوں کی تعداد میں بالترتیب 80% اور 70% کمی واقع ہوئی ہے. قومی سطح پر تنظیم کی طرف سے پچھلے سال 85 لاکھ پرندوں کو ریکارڈ کیا گیا. تنظیم نے کہا ہے کہ اس سروے کی مدد سے انہیں پرندوں کی تعداد میں تبدیلیوں اور طویل مدتی رجحانات کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملتی ہے. آر ایس پی بی کی ویب سائٹ کے مطابق اس سال 2016 کی سروے میں حصہ لینے والے لوگوں کی تعداد 1,74,426 رہی، جبکہ برطانیہ بھر کے باغات اور پارکوں میں دکھائی دیے جانے والے پرندوں کی مجموعی تعداد 34,92,180 ریکارڈ کی گئی. اسی طرح کا ایک سالانہ سروے اسکولوں کی طرف سے بھی جاری ہے جو 12 فروری تک جاری رہے گا. اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ برطانیہ میں خطرے سے دو چار پرندے کون سے ہیں. موسم بہار میں افریقہ سے برطانیہ ایک کوئل آیا کرتی تھی، اس کی تعداد میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ تنظیم کی طرف سے کوئل کو معدومی کے خطرے سے دو چار پرندوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں اس پرندے کی نصف آبادی برطانیہ سے غائب ہو گئی. پھر برطانیہ میں فلائی کیچر یا مکھیاں پکڑنے والی چڑیا باغات اور چرچ کے برآمدوں میں وسیع پیمانے پر ہر سال گھونسلے بنایا کرتی تھی، لیکن اب شاذ و نادر ہی ان پرندوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے پرانے گھونسلوں کو خالی دیکھا جا سکتا ہے. پھر کچی کبوتر موسم گرما میں برطانیہ میں بہت کثرت سے دیکھے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں خطرناک شرح سے کمی واقع ہو گئی ہے. اور آئیے اب آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز کسی بھی مرض کے تفصیلی ایکس رے، ایم آر آئی اور بلڈ ٹیسٹ سے پہلے کوئی دوا یا علاج تجویز کرنے سے گریز کرتے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ گزشتہ 2 عشروں سے متبادل طریقہ علاج کی بڑھتی مقبولیت ایک دلچسپ بات معلوم ہونے لگی ہے. امریکہ میں متبادل طریقہ علاج کا تصور قدرے نیا سہی، مگر اس کی جڑیں دنیا کی قدیم تہذیبوں سے جا ملتی ہیں، جیسا کہ چینی طب میں آکوپنکچر یا طب اسلامی میں حجامہ یا کپنگ کا طریقہ کئی ہزار سال سے رائج ہے. تو پھر امریکہ جیسے ملک میں ڈاکٹر اپنے مریضوں کو متبادل طریقہ علاج آزمانے کا مشورہ کیسے دینے لگے؟ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دراصل جدید اور قدیم طریقہ علاج کے درمیان ایک راستہ نکالنے جیسی بات ہے. امریکہ یا مغربی ملکوں میں متبادل طریقہ علاج کے پر اثر ہونے کے نتائج سامنے آنے کے بعد اسے امریکہ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کسی مرض میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود اپنی خوراک اور وزن کا خیال رکھنے کے لیے یا پھر اپنے پٹھوں میں کھچاؤ اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے آکوپنکچر، ڈائٹ اور یوگا جیسی مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں، تاکہ ان کے جسم بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بہتر طور پر قبول کر سکیں اور وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال بھی رکھ سکیں. اور ایک چلتے چلتے فیس بک کے بارے میں ایک خبر آپ کو سناتے چلیں۔ فیس بک کے صارفین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ بہت جلد اپنے دوستوں کی پوسٹ کو نہ صرف پسند کر سکیں گے یعنی لائک کر سکیں گے، بلکہ صرف ایک ہی بٹن دبا کر اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکیں گے۔ فیس بک کے شریک بانی مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ اب جلد ہی فیس بک کے 1.6 ارب سے زائد صارفین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سماجی روابط کی ویب سائٹ یعنی فیس بک پر اپنے جذبات کا فوری اظہار کرنے کے زیادہ طریقے ہوں گے۔ لائک کے بٹن کے ساتھ اضافی جذبات کو فیس بک پر کب پیش کیا جائے گا، اس سلسلے میں انہوں نے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی ہے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
دیکھیں، اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ماں کے رحم میں جو بچہ 9 مہینے ہوتا ہے، وہ جراثیم سے مبرہ بالکل ایک پاک ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے 9 ماہ کے لیے۔ تو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور دنیا میں وہ آتا ہے، تو اس کو تمام وہ جراثیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمام وہ ماحولی آلودگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ میں اور آپ روزانہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دھچکا ایک نوزائیدہ بچے کے لیے جو ایک قدرتی نظام کے تحت ہوتا ہے، اس سے محفوظ کرنے کے لیے کچھ ایسے نیچرل پروسیس رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے آپ انسان بالکل تنگ رہ جاتا ہے کہ قدرت کے نظام میں کیا کیا فیل سیف چیزیں ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ ایک قدرتی اینٹی بایوٹک رکھی ہے کہ جو کہ ان جراثیم سے اس بچے کو فوری طور پہ بچاتی ہے۔ وہ قدرتی اینٹی بایوٹک کیا ہے؟ وہ ماں کا دودھ ہے، خاص طور پہ وہ پہلوٹی کا دودھ جو کہ ولادت کے فوراً بعد جب بچے کو پہلا دودھ پلایا جاتا ہے، تو وہ ہے جو کہ ان جراثیم سے بچوں کو پاک رکھتا ہے، اس کی آنتوں کو بچا کر رکھتا ہے۔ یہ اب ہمارے کئی دیہی علاقوں میں یا کئی جگہوں پہ ایک قسم کا یہ غلط تاثر ہے کہ یہ پہلوٹی کا یا شروع کا دودھ جو ہے، یہ شاید گاڑھا دودھ ہے یا شاید باسی دودھ ہے، اور اس لحاظ سے اس دودھ میں وہ تاثیر نہیں ہوتی غالباً جو کہ نہ عام دودھ کی ہوتی ہے۔ اس سے غلط بات کوئی ہے نہیں، یہ جو پہلوٹی کا دودھ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسی چیزیں اجزاء شامل ہیں جو کہ ڈیزائن ہی کی گئی ہوتی ہیں بچے کی آنکھ کو جراثیم سے بچانے کے لیے۔ سو مختصراً بچے کو پیدائش کے فوراً بعد جو دودھ پلایا جاتا ہے، اس کا ایک قدرتی بنیادی مقصد نہ صرف اس بچے کی غذائیت ہے بلکہ اس کو اس بچے ان جراثیم سے بچانے کا طریقہ ہے۔ اور یہ پہلے چند دنوں میں یہ پہلوٹی کا دودھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر نارمل دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک قدرت کا نظام ہے جراثیم اور آلائش سے بچے کو صاف رکھنے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کی سکن، جو اگر بچے کی آپ جلد دیکھیں تو اس پہ پیدائش کے وقت ایک سفید سا مواد ہوتا ہے جس میں ہمارے کئی لوگ اس کو رگڑ رگڑ کے اتارتے ہیں۔ وہ سفید مواد جو ہوتا ہے وہ بھی بچے کی سکن کو آلائش اور جراثیم سے محفوظ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ خود بخود پہلے چند دنوں میں اتر جاتا ہے۔ سو ہمارے یہاں یہ ایک طریقہ کہ بچے کو فوری طور پہ نہلا کیا جائے، پاک کر دیا جائے، اور یہ رگڑ رگڑ کے اسکن سے جو سفید مواد، جس کو ہم اپنی طبی اصطلاح میں ورنکس کہتے ہیں، یہ اتارنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جو خود بخود چند دنوں میں زائل ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ رہتا ہے اس وقت تک بچے کی جلد بھی جراثیم سے محفوظ رہتی ہے۔ قدرتی طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ بچے کو فوری طور پہ پہلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ماں اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ دے اور کوشش کرے اس کو یہ پہلوٹی کا دودھ دینے کی، اور اس کے بعد بچے کو خشک کر کے، ڈرائی کر کے، جس میں کوئی رگڑ رگڑ کے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لپیٹ دیں کسی کپڑے سے، یہ کافی ہوتا ہے۔ ایک اور جو طریقہ رائج ہے کہ بچے کو، چونکہ یہ تاثر ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ بچے کو جب تک پاک نہیں کیا جائے گا وہ ایک ناپاک رہے گا، اس تاثر کی بنا پر ان بچوں کو فوری طور پہ نہلا دیا جاتا ہے۔ اب ہم کئی بار لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ کوئی بچے کو فوری طور پہ نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے بالکل پاک جراثیم سے مبرہ صاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ صرف ڈرائی کر کے، وائپ کر کے صاف کر دیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ دیں، کوئی وجہ نہیں اس بچے کو فوری طور پہ نہلانے کی. نہلانے کا ٹائم جو ہے وہ 8-10-12 گھنٹے کے بعد آرام سے اگر آپ کرنا چاہیں تو بچے کو نہلا سکتے ہیں, مگر اس پہلے چند گھنٹوں کے وقفے میں جتنا آپ بچے کو ایکسپوز کریں گے, جتنا بچے کو نہلائیں گے, اتنا اس بچے میں یخ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کے دن کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بھارت کے ایک سابق وزیر مملکت اور ممبر پارلیمان کے انتقال کی خبر کے اجراء میں تاخیر پر پارلیمان کے اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور حکومت پر الزام لگایا کہ بقول ان کے حکومت نے قصدن ان کی موت کی خبر کئی گھنٹوں تک چھپائی رکھی کیونکہ وہ بجٹ کو ملتوی نہیں کرنا چاہتی تھی. اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
سابق وزیر مملکت برائے خارجہ, موجودہ رکن پارلیمنٹ اور انڈین یونین مسلم لیگ کے 78 سالہ لیڈر ای احمد کے انتقال کے معاملے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوا اور حزب اختلاف کے ارکان نے حکومت سے یہ جاننا چاہا کہ ان کی موت کی خبر تاخیر سے کیوں دی گئی. ای احمد کے اہل خانہ اور ان کے حامیوں کا الزام ہے کہ حکومت نے ان کی موت کی خبر کو آمدن راز میں رکھا تاکہ بجٹ پیش ہونے میں تاخیر نہ ہو. 31 جنوری کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطاب کے دوران ای احمد پر دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ایوان میں گر پڑے تھے. انہیں رام منوہر لوہیا اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں رات میں 2 بجے ان کا انتقال ہو گیا تھا. کیرالا سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ نے حکومت کے رویے پر زبردست احتجاج کیا جس کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی. وہ ای احمد کے انتقال اور ان کے علاج کی اعلیٰ سطحی جانچ کا مطالبہ کر رہے تھے. ارکان پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں وزیر اعظم, اسپیکر اور وزیر صحت کو میمورنڈم دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. لوک سبھا میں سی پی آئی کے رکن این کے پریم چندرن اور راجیہ سبھا میں سی پی ایم کے رکن سیتارام یچوری نے اس معاملے کو اٹھایا. سیتارام یچوری نے الزام لگایا کہ یہ احمد کی موت کی اطلاع تاخیر سے دینے کا فیصلہ وزیر اعظم کے دفتر نے کیا. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہ احمد صاحب جو ہمارے بہت ہی ورشٹھ اور بزرگ پارلیمنٹری نیتا تھے, 10 سال وہ کیبنٹ کی منتری تھے, وہ جب کولیپس ہو گئے تھے ہمارے راشٹرپتی صاحب کے بھاشن کے دوران, اس سمے جب ہاسپٹل لے گیا تھا تو کبھی شک تھا کہ شاید وہ گزر جائے, لیکن وہ خبر جو ہے کھپا کے رکھا ہے تاکہ بجٹ کے پیش ہونے تک وہ باہر نہ نکلے, اور یہ بہت ہی بے انصافی کی ہے. اور ان کے لڑکی اور لڑکا, ان کے خود کے, وہ جب آئے تب ان کو بھی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے, تو زبردستی وہ گئے اپنے پتا جی کو, والد صاحب کو دیکھنے کے لیے, تب پتا چلا کہ وہ گزر گیا.
احمد کے بیٹے اور بیٹی نے الزام لگایا ہے کہ اسپتال کے عملہ نے انہیں کئی گھنٹے تک والد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی. سونیا گاندھی اور راہل گاندھی جب اسپتال پہنچے تو انہیں بھی بتایا گیا کہ مرحوم کے اہل خانہ کو انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کانگریس سرکار نے اس سلسلے میں تحریک التبا پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پارلیمنٹ کی روایت کے مطابق اگر کسی موجودہ ایم پی کا انتقال ہو جائے تو اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے, لیکن ای احمد کے انتقال کے بعد 1 فروری کو ایوان کی کارروائی ملتوی نہیں کی گئی اور وزیر مالیات نے بجٹ پیش کیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل کے تجربے کے جواب میں ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں. 13 افراد اور 12 اداروں پر یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. ان میں سے کچھ چین, متحدہ عرب امارات اور لبنان میں ہیں. جمعے کے روز ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ایران امریکی دھمکیوں سے نہیں ڈرے گا. امریکی پابندیاں نئی انتظامیہ کی جانب سے اٹھایا جانے والا سزا کا پہلا اقدام ہے. اس بارے میں تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی.
ایک بیان میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے مسلسل دہشت گردی کی حمایت اور اس کے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے سے خطے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے. ادھر ایران میں سینئر مذہبی رہنما آیت اللہ خامنائی نے یہ کہتے ہوئے ان پابندیوں پر کڑی نکتہ چینی کی کہ اس سے نیوکلیئر ڈیل کی خلاف ورزی ہوگی. ان کے الفاظ: جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا ایران جوہری معاہدہ جیسا کہ ہمارے عہدیداروں نے کہا ہے، اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ ایران میزائلوں کی مشقیں نہیں کر سکتا. امریکی کہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائلوں کی آزمائش جوہری معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی کون کرتا ہے؟ تو یہ امریکہ ہے. یہ الفاظ تھے آیت اللہ خامنائی کے. امریکی محکمہ خزانہ کی کارروائی کا جو ہدف ہیں، ان میں متعدد ایسے ایجنٹ ہیں جو ایران کے لیے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے حصول میں معاون رہے ہیں. ایرانی، لبنانی، چینی اور اماراتی افراد اور کمپنیاں اب امریکہ یا امریکی شہریوں سے کوئی کاروبار کرنے کے لیے بلیک لسٹ کر دیے گئے ہیں. ایسوسیٹڈ پریس نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی نئی تعزیر 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت اوباما حکومت کی جانب سے معطل کی جانے والی تعزیرات کو تبدیل کر رہی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں ایران کے خلاف پہلی تعزیرات ہیں جو ان کی تہران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی ان کی خواہش کی عکاس ہے. اپنی پوری مہم کے دوران ٹرمپ نے اوباما حکومت پر ایران کے معاملے میں کمزوری دکھانے کا الزام لگایا تھا اور منتخب ہونے کی صورت میں سخت کارروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمان اکثریت والے 7 ملکوں کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کیے جانے کے لیے جاری کردہ انتظامی حکم نامے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد امریکی کانگریس میں موجود ڈیموکریٹ ارکان نے نئے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی اس متنازع پالیسی کو ختم کرے. اس بارے میں کیتھرین جپسن کی رپورٹ. 7 مسلمان ملکوں کے شہریوں پر عارضی سفری پابندی کے خلاف ملک کے ہوائی اڈوں کے سامنے احتجاج اور عدالت عظمیٰ کے سامنے ریلی اور ایوان میں احتجاج کے بعد مایوس ڈیموکریٹ ارکان نے اس ہفتے کا اختتام اس دعوے پر کیا کہ نئے صدر ان اصولوں کی پاسداری نہیں کر رہے جن کی انہوں نے قسم کھائی تھی. اس بارے میں ایوان میں اقلیتی جماعت کی لیڈر نینسی پلوسی کا کہنا تھا:
The Trump administration has violated that oath of office. What they are doing is not only
ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے. جو وہ کر رہے ہیں وہ نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ اس سے امریکی عوام غیر محفوظ ہوئے ہیں. اس پابندی سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رائے عامہ ان کے ساتھ ہے. اس بارے میں وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپینسر کا کہنا تھا:
A clear majority of likely U.S. voters favor a temporary ban on refugees from Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia,
ممکنہ امریکی ووٹروں کی واضح اکثریت شام، عراق، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے پناہ گزینوں پر عارضی پابندی کے حق میں ہے جب تک کہ حکومت ایسے افراد کو جو خطرے کا باعث ہوں دور رکھنے کے لیے بہتر کام نہیں کرتی. مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی امریکی ریاست مشیگن کے علاقے ڈیئر بورن میں مقیم ہے. اس علاقے سے ڈیموکریٹ جماعت کی نمائندہ ڈیبی ڈنگل کہتی ہیں کہ سفری پابندی نے وہاں کے لوگوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے:
I cannot express to you enough the fear that is in their hearts and souls that someone's going to knock
جو خوف ان کے دل و جان میں بس گیا ہے میں اسے پوری طرح بیان نہیں کر سکتی. وہ یہ کہ صبح 3 بجے کوئی ان کے دروازے پر دستک دے گا اور انہیں ان کے بستروں سے کھینچ کر اس ملک سے بے دخل کر دے گا. مخالفین کا کہنا ہے کہ اس پابندی سے ہدف بنائے گئے ممالک میں امریکی ساکھ اور سلامتی متاثر ہوئی ہے، لیکن ایک امریکی سفارتکار کے نزدیک ساکھ تو پوری مسلمان دنیا میں متاثر ہوئی ہے. تاہم ایوان کے سپیکر پال رائن کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے امریکہ داخلے پر پابندی کے حق میں نہیں ہیں، لیکن موجودہ پابندی کو عملی وجوہات کی وجہ سے ایک عارضی وقفے کے طور پر دیکھنا چاہیے. پال رائن کہتے ہیں:
After the Paris shooting, it became clear to us that one of the terrorists infiltrated the refugee
پیرس میں ہونے والی شوٹنگ کے بعد ہم پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ دہشت گرد شام سے آنے والے پناہ گزینوں کی آڑ میں وہاں داخل ہوئے تھے. اس لیے ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ایسا یہاں اس ملک میں رونما نہ ہو. یہ صرف قومی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مخالفین چاہے اس پابندی کو عدالت میں چیلنج کریں یا اس پر احتجاج کریں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. اس سال جنوری میں قزاقستان میں شام میں قیام امن کے لیے منعقدہ مذاکرات میں ایک معاہدہ طے پایا جس میں جنگ بندی پر عمل درآمد کو تقویت دی گئی. تاہم اس بات چیت میں عسکریت پسندوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا. ان مذاکرات کی میزبانی قزاقستان کے لیے عزت و وقار کے علاوہ بھی بہت کچھ تھی، کیونکہ قزاقستان خود اپنے ہاں شدت پسندی کو روکنے کے لیے کوشاں ہے. اس بارے میں ڈینیل شرف کی رپورٹ. سوگ باران گزشتہ سال جولائی میں قزاقستان میں الماتے میں ہلاک ہونے والے پولیس افسران کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ ایک تقریب میں شامل ہوئے. اسلامی شدت پسندوں سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو ان ہلاکتوں کا ملزم ٹھہرایا گیا. اس حملے سے پہلے گزشتہ سال جون میں ہونے والے حملوں کے ایک سلسلے میں 4 عام شہری اور 3 فوجی ہلاک ہوئے تھے. اس پر بات کرتے ہوئے آستانہ میں حضرت سلطان مسجد کے امام سیرک بائی حاجی اوراس کا کہنا تھا، بہت سے نوجوان شام گئے تھے، تاہم ان میں سے ایسے بھی تھے جو گھر واپس آ گئے اور وہ سب اب بحالی کے عمل سے گزر رہے ہیں. لیکن قازق حکام کے اندازوں کے مطابق سینکڑوں شہریوں نے شام اور عراق میں مسلمان عسکریت پسند گروپوں میں شمولیت اختیار کی. حکام کا کہنا ہے کہ قزاقستان میں دہشت گردی ایک غیر معمولی بات ہے، اور 2016 میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے لیے ہدایات شام سے دی گئی تھیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایکنیت ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ڈائریکٹر علیم شومیتوف کا کہنا تھا، اگر شام اور عراق کے علاقوں میں امن قائم ہوتا ہے تو اس سے پورے قزاقستان میں مذہبی صورتحال خوشگوار ہو جائے گی. قزاقستان میں اکنیت ریہیبلیٹیشن سینٹر ملک واپس لوٹنے والے ان شدت پسندوں کو دوبارہ معاشرے میں بحال کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور ان لوگوں کی اصلاح اور مشاورت کرتا ہے جو شدت پسندوں میں شامل ہونے کے لیے ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. اس بارے میں علیم شومیتوف کا کہنا تھا،
The radical ideology that is spread via foreign international terrorist websites influences mostly
غیر ملکی عالمی دہشت گرد ویب سائٹوں کے ذریعے پھیلنے والے انتہا پسند نظریات زیادہ تر نوجوانوں کو متاثر کرتے ہیں، جو آسانی سے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے والے القاعدہ کے ایک سابق رکن چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں جا کر لڑائی میں حصہ لیں، تاہم انہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ انہیں اب شدت پسند بن جانے والے بچپن کے دوستوں نے دوستی سے خارج کر دیا ہے. وہ بتاتے ہیں، چونکہ وہ میرے دوست ہیں اس لیے میں ان کے بارے میں فکر مند ہوں. میں انہیں پسند کرتا ہوں، دراصل وہ اچھے لوگ ہیں. اگر انہیں اپنی زندگی میں صحیح راستہ مل جائے تو وہ بہت اچھے کام کریں گے. میں اس کوشش میں ہوں کہ میرے تعلقات ان سے خراب نہ ہوں. آستانہ کی مرکزی مسجد کا نشر و اشاعت کا اپنا شعبہ ہے. اس مسجد سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں مسلمان شدت پسندوں اور دہشت گردوں کی مذمت کی گئی ہے. حضرت سلطان مسجد کے امام سیرک بائی حاجی اوراس کا کہنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو انتہا پسندی سے پیچھے ہٹائیں، اور اس کے لیے ہمیں بغیر کوئی سمجھوتا کیے اس سمت میں سرگرمیاں جاری رکھنی چاہئیں. گو کہ قزاقستان میں خطرہ مقابلتاً کافی کم ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو حقیقی اسلام کے بارے میں تعلیم دینا شدت پسندی کو قابو کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ نئی یا موجودہ سرحدوں سے باہر توسیع شدہ اسرائیلی بستیوں کی تعمیر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے حصول کی کوششوں کے لیے مددگار نہیں ہوں گی. تاہم وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے کہا کہ اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ یہ خیال نہیں کرتی کہ بستیوں کی موجودگی امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، لیکن نئی بستیوں کی تعمیر کے بارے میں ابھی کوئی سرکاری موقف اختیار نہیں کیا گیا۔ سپائسر نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو رواں ماہ واشنگٹن کا دورہ کریں گے اور اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوگی۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی بستیوں کی تعمیر امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی۔ نامزدگیوں کا معاملہ ہو یا انتظامی حکم نامے، ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات پر امریکہ میں دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان سخت اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ایسے میں جب نامزدگیوں کی توثیق کانگریس سے ہونی ہو تو اس ضمن میں نیوکلیئر آپشن اور فیلی بسٹر جیسی اصطلاحات سننے کو مل رہی ہیں۔ پارلیمانی زبان میں ان دونوں اصطلاحات سے کیا مراد ہے اور ان کا پس منظر کیا ہے، سنتے ہیں اسد حسن کی رپورٹ میں۔
یہ آواز ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو سینٹ میں اکثریتی رہنما مچ میکونل کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کر رہے ہیں کہ اگر ان کی نامزدگیوں کی توثیق میں تعطل آتا ہے تو وہ نیوکلیئر آپشن اختیار کریں۔ پارلیمانی امور میں یہ نیوکلیئر آپشن کیا ہے اور کیوں کر استعمال کیا جاتا ہے؟ اس اصطلاح کی وضاحت سے پہلے ایک اور پارلیمانی اصطلاح فلیبسٹر کو سمجھنا ضروری ہے۔ فلیبسٹر سے مراد ایسی طویل تقریر ہے جس کا مقصد آئین ساز اسمبلی میں کسی اقدام کی منظوری کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا ہے۔ اس اقدام کو انگریزی لغات میں سٹون والنگ، ڈیلینگ ٹیکٹکس یعنی تاخیری حربوں سے واضح کیا گیا ہے۔ امریکہ کی سینٹ میں فلیبسٹر اس وقت ہوا ہے جب کسی ایک یا ایک سے زیادہ سینیٹرز نے کسی بل یا اقدام کی منظوری کے عمل کے لیے ووٹنگ کو روکنے کے لیے اپنی بحث یا اپنی تقریر کو طوالت دی ہے۔ سینٹ کے قوانین انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ جس قدر طویل گفتگو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تاکہ سینٹ کی پانچ اکائیوں میں سے تین یعنی کل 100 میں سے 60 راکین کلاچر یا سینٹ کی اسٹینڈنگ رولز کی 22ویں شق کے تحت گفتگو کو سمیٹنے یا ختم کرنے پر اتفاق نہ کر لیں۔ سینٹ کا پریزائڈنگ آفس ایک قرارداد پر سینٹ کے اپنے کسی رول یا قاعدے کو غیر آئینی قرار دے سکتا ہے، اور سینٹ کی سادہ اکثریت کی حمایت ان کے اس فیصلے کو قائم رکھنے کے لیے کافی ہے۔ سپریم کورٹ کے 1892 میں جاری ہونے والے ایک حکم کے تحت سینٹ کے قاعدے سادہ اکثریت کے ووٹوں کے ساتھ تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی عمل کو نیوکلیئر آپشن یا کانسٹیٹیوشنل آپشن بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ کی سینٹ میں قانون قاعدے کو مسترد کرنے کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم نیوکلیئر آپشن 60 کی بجائے محض 51 ووٹوں کی سادہ اکثریت کے ساتھ قاعدے کو تبدیل کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ نیوکلیئر آپشن، جیسا کہ اپنے نام کی شدت سے واضح ہے، ایک انتہائی جنگی کیفیت اور اہم ہتھیار ہونے کا عکاس ہے۔ سینٹ میں کسی قانون سازی کے لیے 100 میں سے 60 اور سینٹ کے رول میں ترمیم کے لیے 67 کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ 1917 میں نیوکلیئر آپشن سے موسوم اقدام سینٹ کے فلیبسٹر رولز میں اصلاحات کا سبب بنا۔ 1957 میں نائب صدر ریچرڈ نکسن نے جو تجویز پیش کی اس میں امریکی آئین پریزائڈنگ آفیسر کو سینٹ رولز مسترد کرنے کا اختیار دیتا تھا۔ اس آپشن کو 1975 میں مزید رولز کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیوکلیئر آپشن کا تازہ ترین استعمال نومبر 2013 میں دیکھا گیا جب ڈیموکریٹس نے صدر باراک اوباما کی جانب سے ایگزیکٹو برانچ اور عدالتی نامزدگیوں پر فلیبسٹر کو روکنے کے لیے یہ آپشن استعمال کیا، اور اب نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے نیل گورسچ کی نامزدگی کی راہ میں سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹس کی جانب سے متوقع فلیبسٹر کے ذریعے تاخیر کے پیش نظر نیوکلیئر آپشن استعمال کرنے کا پیشگی عندیہ دے رہے ہیں۔ If you can, جبکہ سینٹ میں آج کی اقلیت یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض اراکین انتظامیہ کے اقدامات کو آئین کے عدم احترام سے موسوم کر رہے ہیں۔ This administration, at least at its outset, seems to have less respect. ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کہہ رہے ہیں کہ یہ انتظامیہ یا کم از کم اس کی شروعات ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ رول آف لا کو کسی بھی دوسری انتظامیہ کے مقابلے میں کم اہمیت دیتے ہیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق طویل ترین فلیبسٹر یعنی تاخیر کے مقصد سے تقریر 28 اگست 1957 کو ڈیموکریٹس کے ساؤتھ کیرولائنا سے سینیٹر اسٹرام تھرمنڈ نے کی تھی۔ سول رائٹ ایکس پر ان کی تقریر کی طوالت 24 گھنٹے 18 منٹ تھی۔ اسی ٹیبل میں دوسرے نمبر پر نیو یارک سے ریپبلکن رانما الفونسو ڈیاماتاو کا ہے جنہوں نے 17 اکتوبر 1986 میں ڈیفینس آتھورائزیشن ایکٹ میں ترمیم کے مسئلے پر 23 گھنٹے 30 منٹ گفتگو جاری رکھی۔ فلیبسٹر عموماً اقلیتی گروپ کا ہتھیار ہے جبکہ نیوکلیئر آپشن اکثریتی گروپ کا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔
ان دی بے ایریا الون 1.2 ملین پیپل سٹرگل ٹو فائنڈ انف ٹو ایٹ، سو واٹ کین یو ڈو؟ واٹ اف آئی ٹولڈ یو دیٹ وی کڈ ریڈیوس فوڈ ویسٹ اینڈ فیڈ تھاؤزنڈز آف ہنگری پیپل؟
امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون کومل احمد نے ایک موبائل فون ایپلیکیشن تیار کی ہے جس کی مدد سے ہزاروں مستحق اور بے گھر افراد کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔
فوڈ، اٹس واٹ الاؤز اس ٹو لرن، ٹو ورک اینڈ ٹو لیو بیٹر۔ اٹس واٹ برنگز اس ٹو دی ٹیبل، واٹ مووز اس فارورڈ۔
25 سالہ کومل احمد ایک غیر منافع بخش کمپنی فیڈنگ فارورڈ کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کی کمپنی سان فرانسسکو شہر کے فوڈ بینک اور بے گھر افراد کی پناہ گاہوں کے ساتھ مل کر بچے ہوئے کھانے کی تقسیم کا منظم عمل چلا رہی ہیں۔
To me, food is a fundamental human right. And it's baffling that in such a wealthy and prosperous nation, so many people end up begging for it.
کومل احمد نے آن لائن ویب سائٹ فوڈ بیسٹ کو بتایا کہ یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلے میں زیر تعلیم تھی تو ایک روز یونیورسٹی کے کیمپس کے قریب ایک نوجوان شخص نے مجھے روکا اور مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگے، جس پر بہت اصرار کے بعد میں نے اس شخص کو اپنے ساتھ دوپہر کے کھانے کی دعوت دی، اور دوران گفتگو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے جو حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے بے گھر ہو گیا ہے۔ اس کی کہانی سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا مجبور ہو سکتا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایک منصوبے کا آغاز کیا جس پر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے ڈائننگ ہال سے بچا ہوا کھانا مقامی بے گھر افراد کو عطیہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ان کا یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا اور 3 سال کے اندر اندر امریکہ بھر کے 140 دیگر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اس منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔
The issue is not a lack of food, but rather an inequitable distribution of it. I decided to launch an organization.
کومل احمد کہتی ہیں کہ بھوک بہت بری چیز ہے، یہ ہر جگہ خطرناک ہوتی ہے، اور امریکہ جو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک ہے، یہاں اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو سامعین، فیڈنگ فارورڈ ایپلیکیشن کس طرح کام کرتی ہے؟
By building feeding forward, we are closing communication gaps that exist across all food recovery systems, and we're using technology to feed more people faster while simultaneously
موبائل ایپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے خوردہ فروش کمپنیاں اور تقریبات کا انتظام کرنے والی تنظیمیں اپنا بچا ہوا کھانا اپنے ہی علاقے کے اندر ضرورت مند افراد کو عطیہ کر سکتی ہیں۔ فیڈنگ فارورڈ کمپنی ویب سائٹ اور فون ایپ کے ذریعے اضافی خوراک رکھنے والے کاروباری اداروں اور قریبی علاقوں میں ضرورت مندوں کو تلاش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کے پاس بچی ہوئی خوراک موجود ہے تو وہ اس فون ایپ پر کلک کر کے یہاں اپنے عطیہ کی تفصیلات درج کرتا ہے، جس کے بعد کمپنی کا ڈرائیور فوری طور پر بچے ہوئے کھانے کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت مند ادارے کے سپرد کرتا ہے۔ فیڈنگ فارورڈ اب تک سان فرانسسکو کے پسماندہ آبادی کی خدمت انجام دے رہی ہے، لیکن کومل احمد بہت جلد اس تنظیم کو سیاٹل اور باسٹن تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور آخر کار عالمی سطح پر بھی اس کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتی ہیں۔ کومل احمد کے مطابق، جیسے جیسے فیڈنگ فارورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ رضاکارانہ طور پر تنظیم کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔
Whenever we have catering events, we always have a ton of extra food left over. It's just great that they're able to take what otherwise would have been wasted.
انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے بہت بڑے شہر ہیں جہاں ہر روز بڑے پیمانے پر خوراک کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہاں اپنے علاقے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظام یہاں کام کر سکتا ہے تو یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کام کر سکتا ہے۔ سامعین، پاکستان میں بھی روزمرہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء کا بہت ضیاع ہوتا ہے۔ اگر عام گھروں کی ہی بات کی جائے تو روزانہ کتنا ایسا کھانا ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوٹلوں، اسکول کالج کے ہاسٹلوں اور بہت سے ایسے دفاتر ہیں جہاں روزانہ کی بنیاد پر کھانے پینے کی اشیاء روٹی پھل سبزیاں بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہیں، خاص طور پر پکا ہوا کھانا۔ اگر ہم اسی کھانے کو ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کریں تو کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور کسی غریب کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ زیادہ تر کھانا شادی بیاہ کے موقع پر ضائع ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں اور بعد میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کومل احمد جیسے نوجوانوں کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے، جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کوشاں ہوں۔ رواں برس اقوام متحدہ کی خوراک اور زراعت کی عالمی تنظیم کی طرف سے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ بچے ہوئے کھانے کے ساتھ مسائل صرف ترقی یافتہ ملکوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ مسئلہ افریقی ممالک مثلاً جنوبی افریقہ میں بھی موجود ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں خوردہ فروشوں اور صارفین کی طرف سے ضائع خوراک 870 ملین بھوکے افراد کو کھانا کھلانے کے لیے کافی سے زیادہ ہے، جبکہ صرف امریکہ میں ہر سال 60 ملین میٹرک ٹن خوراک برباد کر دی جاتی ہے، جس کی اندازن قیمت 162 ارب ڈالر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مسئلہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ مزید بدتر ہو سکتا ہے، اور 2030 تک جب عالمی سطح پر متوسط طبقے کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو صارفین کے بچے ہوئے کھانوں کی لاگت اندازن 600 ارب ڈالر تک جا پہنچ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کھانے کا فضلہ نہ صرف سماجی مسئلہ ہے بلکہ اقتصادی اور سنگین ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ڈیٹن معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد بوسنیا کے تنازع کو ختم ہوئے تقریباً 22 برس ہو گئے ہیں، تاہم بوسنیا ہرزیگووینا کے کثیر نسلی ملک کے اندر انتہا درجے کے قوم پرست نفرت کے بیج بونے، پڑوسی ملکوں کے درمیان تنازع کو جنم دینے اور ملک کو نسلی خطوط پر زخ پہنچانے اور ایسے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جن سے ملک کے مجموعی استحکام اور خوشحالی کی قیمت پر ان کے نسلی گروپوں کو ترجیح حاصل ہو سکے۔ ڈیٹن معاہدے کے مطابق بوسنیا ہرزیگووینا ایک خود مختار ریاست ہے جس کے دو حصے ہیں، ایک بوسنیا ہرزیگووینا اور دوسرا جمہوریہ سرپسکا۔ ڈیٹن معاہدے میں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ نمائندے پر مشتمل دفتر کا قیام بھی عمل میں آیا تھا۔ 1997 میں بین الاقوامی برادری نے اعلیٰ نمائندے کو خصوصی قانونی اختیارات دیے جسے بون کے اختیارات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ستمبر 2016 میں ریپبلکا سرپسکا کے صدر میلوراڈ ڈوڈک نے ایک ریفرنڈم کیا تاکہ 9 جنوری کو ریپبلکا سرپسکا کا دن قرار دیا جا سکے۔ انہوں نے اسی روز ریپبلکا سرپسکا کے دن کی تقریبات کی قیادت بھی کی۔ اس ریفرنڈم اور خود تعطیل پر ملک کی آئینی عدالت کی جانب سے پابندی لگا دی گئی تھی، جس کے خیال میں ریپبلکا سرپسکا میں رہنے والے غیر سربوں کے لیے یہ تعطیل امتیازی نوعیت کی تھی۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا کی عدالت کے فیصلے سے روگردانی میں ان کے کردار کی وجہ سے، جو قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزی تھی اور ان کے اس طرز عمل کی بنا پر جس سے امن معاہدے میں رکاوٹ پیدا کرنے کا خاصا خطرہ پایا جاتا تھا، امریکہ کے محکمہ خزانہ نے میلوراڈ ڈوڈک پر تعزیرات عائد کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر ڈوڈک امریکہ کے اندر جو بھی ملکیت رکھتے ہیں یا املاک میں ان کا مفاد وابستہ ہے، ان پر قدغن لگا دی جائے گی اور امریکہ کے شہری ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ ڈیٹن معاہدے کو درپیش تمام چیلنجوں اور ایسے بیانات کی سختی سے مخالفت کرتا ہے جو ریپبلکا سرپسکا کی علیحدگی کی وکالت کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
اس وقت پاکستان میں جمعے کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گلرخ اور ساؤنڈ انجینئر جسٹن تھویٹس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔